الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات گزشتہ جمعہ تو چونکہ عید الاضحیٰ کا دن تھا اور اس روز دو مرتبہ ہم یہاں جمع ہوئے تھے نماز عید کے لیے بھی اور پھر نماز جمعہ کے لیے بھی. جمعے میں ویسے بھی حاضری کی توقع تھی کہ کم ہوگی, بہت سے احباب جو ہیں وہ چھٹیوں پر عید منانے کے لیے گھر گئے ہوئے تھے. اسی وجہ سے میں نے جس موضوع پر اس سے ایک جمعہ قبل گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا, گزشتہ جمعہ میں نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی بلکہ بعض دوسرے متفرق موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی. وہ جو اس سے پہلے جمعے کا موضوع تھا وہ آپ کو یاد ہوگا, اس کا عنوان تھا کیا پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب ممکن ہے. کیونکہ وقفہ جو ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے دو ہفتے کا, تو میں اپنی اس گفتگو کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر آگے چلوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ایک تو ایرانی انقلاب کے موضوع پر مسلم انسٹیٹیوٹ نے لندن میں ایک کافی بین الاقوامی سطح پر اجتماع کیا تھا, اور اس میں میں اگرچہ ایک اجتماع میں صرف ایک سامع کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا, لیکن وہاں منتظمین نے نامعلوم کس مصلحت کے تحت وہ میری اس میں شمولیت کو نمایاں کیا اور میرا فوٹو جو ہے جنگ لندن کا جو ہے اس کے پہلے صفحے پر شائع کر دیا. تو ضروری ہو گیا میرے لیے کہ میں اس موضوع پر جو خیالات رکھتا ہوں انہیں میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ ہو. پھر یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ یہاں بھی فلیٹیز ہوٹل میں ایک شاندار اجلاس ہوا تھا اسی موضوع پر, اگرچہ وہ اس اعتبار سے مجہول النسب اجلاس تھا کہ کچھ معلوم نہیں کہ اس کو سپانسر کس نے کیا تھا. بہرحال اس میں بھی چونکہ ایرانی انقلاب کے لیے بہت کچھ کہا گیا, اور یہاں ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک خاصا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس انقلاب کو ایک آئیڈیل انقلاب سمجھ رہا ہے, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بھی بات جو ہے لوگوں کے سامنے جو صحیح صحیح نقطۂ نظر ہے وہ رکھ دیا جائے. ان تمہیدوں کے بعد میں نے عرض کیا تھا پہلی بات یہ کہ انقلاب کا لفظ اگرچہ غیر قرآنی ہے لیکن اس دور میں ایک خاص مفہوم کو ذہنوں تک پہنچانے کا ایک مؤثر اور صحیح ذریعہ ہے. قرآن مجید جنہیں مختلف اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے, جس بات کو تکبیر رب, اقامت دین, اعلاء کلمۃ اللہ, حدیث میں اصطلاح آئی ہے یکون الدین کلہ للہ یا غلب دین لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ پانچ اصطلاحات ہیں, چار قرآن کی اور ایک حدیث کی. ان پانچوں کا جو مفہوم ہے وہ آج کے نوجوان کو اگر سمجھانا ہو تو ان اصطلاحات کے حوالے سے سمجھانے میں بہت دقت ہوگی, بات سمجھ میں نہیں آئے گی, علمی بحث کرنی پڑے گی, لیکن یہ کہ اگر اسلامی انقلاب کا لفظ استعمال کیا جائے اس کی جگہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے، اور وہ تصور جو سامنے آئے گا وہ درست ہوگا. پھر دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ انقلاب اور کو، اس میں ایک فرق ہے. انقلاب حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس سے واقعتاً کسی اجتماعی نظام کے گوشے میں حقیقی تبدیلی آئے، اور اس کا اپنا ایک منہاج ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے کچھ لوازم ہیں. اور جسے کو کہتے ہیں انگریزی میں، COUP، اور پی جو ہے وہ بولا نہیں جاتا، کو کہتے ہیں اس کو. عام طور پر کسی ملک میں جو سول انتظامیہ ہے اگر، اور جو بھی سویلین حکومت قائم ہو اس کو ختم کر کے اگر فوج حکومت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لے تو اسے کو سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایرانی بھائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی وہ اپنے ملک میں لائے ہیں وہ ایک اسلامی انقلاب ہے. تو اس کے دو حصے ہو گئے، انقلاب اور اسلامی. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ واقعتاً انقلاب ہے، کوالیفائی کرتا ہے انقلاب کی اصطلاح کے لیے یا نہیں، اور دوسرا حصہ یہ کہ آیا وہ واقعتاً اسلامی ہے. اسلامی ہے تو کون سی نوعیت کی اسلامی تبدیلی وہاں آئی ہے؟ پہلے حصے پر میں گفتگو کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، اور میں اپنی یہ رائے عرض کر چکا ہوں کہ وہ انقلاب نہیں بلکہ کو ہے. کو بائی کلرجی، علماء کا ایک منظم ادارہ، ایک ریلیجس ہائرارکی جو ہے وہ بڑی معین اور بہت منظم ایران میں موجود تھی. اس نے ایک خاص وقت میں ایک سیاسی جد و جہد جو اصلاً شاہ کو ہٹانے کے لیے ہوئی تھی، اور جس میں سب لوگوں نے اسی طریقے سے شرکت کی تھی جیسے کہ اینٹی بھٹو موومنٹ میں پاکستان کے لوگوں نے کی تھی، کہ رائٹسٹ بھی لیفٹسٹ بھی. پھر یہ کہ جو رائٹسٹ ہیں ان میں مذہبی بھی اور سیکولر لوگ بھی، پھر جو مذہبی ہیں ان میں لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی. تو یہ چھ شیڈز آف اوپینین میں شمار کیا کرتا ہوں کہ اینٹی بھٹو موومنٹ میں بھی یہ چھ کے چھ جمع تھے بھٹو کے خلاف، اور اینٹی شاہ موومنٹ ایران کی جو ہے اس میں بھی یہ چھ کے چھ شیڈز موجود تھے شاہ کے خلاف. دونوں تحریکیں اصلاً سیاسی تحریکیں تھیں، لیکن یہ کہ دوران تحریک جب ضرورت محسوس ہوئی کہ اب لوگ میدانوں میں آئیں اور سڑکوں پر نکلیں اور ڈیمونسٹریٹ کریں اور جانے دیں، تو پھر مذہب کا نام یہاں بھی وہاں بھی نمایاں کیا گیا. یہاں اس کا نام ہوا نظام مصطفیٰ تحریک، حالانکہ اصلاً وہ تھا پاکستان قومی اتحاد. اس میں اسلام کا کوئی نام کے اندر بھی شائبہ نہیں تھا، وہ اسلامی اتحاد نہیں تھا، قومی اتحاد تھا. لیکن پھر وہ نظام مصطفیٰ تحریک بنی. وہاں بھی پھر جب وہ قربانی کا وقت آیا ہے تو پھر اسلام ہی کے جذبے کو انووک کرنا پڑا، اور اس کے لیے اسلامی انقلاب کی اصطلاح استعمال ہوئی. اسی طریقے سے یہ چیز بھی مشترک ہے کہ یہاں بھی اگرچہ بڑے بڑے جغادری قسم کے سیاستدان اس تحریک میں تھے، اس میں ولی خان تھے، ان کی اہلیہ تھی، اس میں اصغر خان صاحب تھے، اس میں پیر صاحب پگاڑا تھے، وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے جغادری یہ سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کا دین و مذہب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ علماء کی تنظیموں کا ہے، جمعیت علماء پاکستان ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو. لیکن یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی قیادت یہاں پر سونپی گئی مولانا مفتی محمود مرحوم و مغفور کو، کہ ایک مذہبی شخصیت جب تک ٹاپ پر نہیں ہوگی تو وہ اسلامی جذبہ جو ہے اس کو اپیل کرنا مشکل ہوگا. لیکن یہاں ان کی وہ قیادت زیادہ تر ایک سمبولک قیادت تھی، ایک علامتی قیادت تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حقیقتاً اس تحریک کے لیڈر تھے. لیڈر کا لفظ بہت بھاری بھرکم لفظ. بس یہاں فرق واقع ہوا ہے کہ ایران میں جو مذہبی شخصیت نمایاں ہو کر آئی وہ تھی جناب خمینی کی، اور وہ واقعتاً ایک لیڈر بن گئے. اور یہیں سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلا، ایک فریش مارشل لا یعنی کو بائی آرمی. اور وہاں جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ وہاں چونکہ علماء کی تنظیم بھی مضبوط تھی اور معین تھی، لہذا ایک وقت میں اس نے ٹیک اوور کر لیا، تو میں اسے کو بائی کلرجی کہتا ہوں. وہاں علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہاں فوج کی حکومت قائم ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہاں بھی فوج کی یہ حکومت جو ہے اس اعتبار سے خاصی مختلف رہی کہ کم سے کم زبانی کلامی اسے اسلام کا بہت راگ الاپنا پڑا. اس میں حقیقت کتنی ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، کوئی واقعی قدم اٹھا یا نہیں اٹھا ہے، لیکن بہرحال اس کو اسلام کو اون کرنا پڑا. وہاں یہ ہے کہ چونکہ علماء ہی کی حکومت ہے لہذا وہاں صرف فون نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام کی واقعتاً تنفیذ بھی کی. اس اعتبار سے ہمارے اور ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. لیکن یہ کہ اصلاً یہ کو ہے انقلاب نہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی انقلاب کے لیے دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی فریش ریولیوشنری آئیڈیالوجی ہو یا کسی سابق آئیڈیالوجی کی ایک جدید تشکیل اور جدید تعبیر ہو, جس کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا علامہ اقبال کی کتاب کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, کہ اسلام کا ایک نظام عقائد ہے, ایمانیات کا سلسلہ ہے. ان ایمانیات کو اگر ہم اس دور کی علمی سطح پر پیش نہ کر سکیں, اور جو بھی علم کا ذخیرہ انسان نے جمع کر لیا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک مطابقت نہ ہو, تو پھر ایک گیپ رہ جائے گا, اور یہ گیپ جو ہے در حقیقت یہ پھر انقلاب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا. جب تک کہ اس کو انٹیگریٹ نہ کیا جائے اور اس دور کی علمی سطح پر ہم اسلامی جو حقائق ہیں, ایمانی حقائق, اس کا اثبات نہ کر سکیں مدلل طور پر, تو ایک صحیح اور واقعی اور حقیقی اسلامی انقلاب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ ایک نئی پارٹی, نیو ریولیوشنری پارٹی وجود میں آئے, جس میں جو کارڈرز ہیں, جس میں جو عہدے ہیں, جو درجہ بندی ہے, وہ کوئی قدیم کسی بنیاد پر نہ ہو بلکہ وہ اسی اس تحریک کے اندر کس نے کتنی قربانی دی ہے, کون کتنا پیش قدمی کی, کس نے کون پہلے آیا ہے, یہ چیز ہوگی کہ جس سے کہ ان کے درجہ بندی ہوگی اور ان کے مرتبے کا تعین ہوگا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایران کے اس تبدیلی کے اندر موجود نہیں ہیں. لہذا یہ وہی ایک نظام علماء جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس میں گویا کہ ٹیک اوور کر لیا ہے, تو یہ ایک حقیقی انقلاب نہیں بلکہ ایک کو. یہاں وہ کو جو ہے اس لیے نہیں آ سکتا پاکستان میں, میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ دو چیزوں میں ہمارے اور ان کے درمیان بہت ہی بڑا فرق ہے. حالات ہمارے بہت مختلف ہیں ایران کے حالات سے. ایک تو یہ کہ شیعہ سنی آبادی جو ہے ایران میں, اس کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ہے کہ جو مین لینڈ ہے ایران کا, اصل ملک, ہارٹ آف دی کنٹری, اس میں صرف شیعہ ہیں, سنی کا وجود ہی نہیں, 100% شیعہ. سنی ایران میں جتنے بھی ہیں وہ پیریفری پر ہیں, کارنرز میں ہیں, جنوب مشرقی کونے میں بلوچ ہیں, شمال مغربی کونے میں کرد ہیں, ان سے تو ان کی مسلسل جنگ چلتی رہتی ہے. پھر یہ کہ جنوب مغربی کونے میں کچھ عرب قبائل ہیں, اور جو شمال مشرقی کونا ہے اس میں کچھ افغان اور ترک قبائل ہیں. لیکن اصل میں جو ایران ہے مین لینڈ, وہ 100% شیعہ ہے. جبکہ ہمارے ہاں تو یہ صورت نہیں ہے, ہمارے ہاں تو گڈمڈ ہے, ایک شہروں میں, دیہات میں, بستیوں میں, محلوں میں, اور یہ جو اب ملٹی اسٹوریڈ فلیٹس بن رہے ہیں تو نیچے سنی, اوپر شیعہ, اگلی منزل میں پھر سنی, پھر شیعہ, اس طریقے کی تقسیم آپ کو مل جائے گی. تو ایک تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارا اور ان کا جو راستہ ہے اس کو علیحدہ کر دیتی ہے, اس اعتبار سے کہ وہ میتھڈالوجی جو وہاں کام کر گئی وہ یہاں کام نہیں کر سکتی. اور دوسرا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارا جو سنی اسلام ہے اس ملک میں, جو غالب اکثریت ہے, اس کی کوئی تنظیم نہیں ہے, اس کے اندر علماء کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی گریڈیشن نہیں ہے, کوئی درجہ بندی نہیں ہے. جس طرح کی درجہ بندی اور گریڈیشن اور ایک معین نظام شیعہ علماء کا ایران میں ہے, وہ یہاں موجود نہیں ہے. اس کے بھی اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایران براہ راست غلام کبھی نہیں رہا. دوسرے لوگوں کی یا امپیریلسٹ پاورز کی جو ہے ایک طرح کی ان کے اوپر سرداری اور فوقیت تو رہی ہے, لیکن اندر جو ہے ان کا اپنا نظام برقرار رہا ہے. جبکہ ہم لوگ جو ہیں بر صغیر پاک و ہند میں کم سے کم 100 برس تو براہ راست غلامی کے ہم نے گزارے ہیں, تو ہمارا اگر کوئی انسٹیٹیوشن تھا بھی علماء کا تو وہ شیٹر ہو گیا, ہمارا وہ نظام درہم برہم ہو گیا. اور اب ظاہر بات ہے کہ علماء کی کوئی ایسی مرکزی تنظیم موجود نہیں ہے کہ وہ اتنی مضبوط بھی ہو, اس کا ڈسپلن بھی ہو, اس کی درجہ بندی بھی ہو کہ وہ ٹیک اوور کر سکے. تو یہ چیز پاکستان میں ممکن الوقوع نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا, اپنی گفتگو کو سمرائز کیا تھا کہ پاکستان میں آئے گا تو ایک صحیح اسلامی انقلاب آئے گا, اس طرح کا علماء کا کوئی کو پاکستان میں ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو گویا کہ جس سوال سے میں نے پچھلی مرتبہ بات شروع کی تھی کہ کیا پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب آنا ممکن ہے, اس کا جواب تو میں پچھلی اپنی تقریر میں دے چکا ہوں کہ ناممکن. البتہ یہ کہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے کہ آیا یہ تبدیلی جو ایران میں برپا ہوئی ہے واقعتاً اسلامی ہے یا نہیں, اور اسلامی ہے تو پھر وہ کون سا اسلام ہے. یہ کون سے اسلام سے اب میری جو گفتگو شروع ہو رہی ہے، میں اس میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں آغاز ہی میں، کیونکہ شیعہ سنی کے کچھ اختلافات کا ذکر یہاں آئے گا، لہذا یہ وضاحت ضروری ہے کہ شیعیت پر کوئی تنقید اس وقت پیش نظر نہیں ہے، ان کی کوئی مخالفت، ان کی تنقید یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اصل میں سمجھنا ہے کہ کیا کیا فرق اور کیا کیا امتیازات ہیں جو شیعہ اسلام ہے اور سنی اسلام ہے اس کے مابین. بعض حضرات کے لیے شاید یہ اصطلاح بھی نئی ہو، شیعہ اسلام اور سنی اسلام، تو میں ان کے لیے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعتاً یہ دو اسلام ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے اسلام میں فرقے یہی دو ہیں، باقی جن کو فرقہ سمجھا جاتا ہے وہ فرقے نہیں ہیں. اہل سنت میں مثلاً فقہ کے مختلف مذاہب ہیں، مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یا سلفی، یہ پانچوں مسلک در حقیقت فقہی مسلک ہیں. جہاں تک اہل سنت ہونے کا تعلق ہے یہ اس کے اندر مشترک ہے، لہذا ان کے اختلافات صرف فقہی ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں. ان کو فرقہ کہنا بالکل غلط ہے، فرقے کے لفظ ہی کی در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کا یہ غلط استعمال ہے. اصل میں جو ہے معاملہ، وہ بنیادی فرق اگر کہیں پڑتا ہے تو وہ شیعہ سنی ان کا جو فکر ہے، ان کے جو مختلف معاملات ہیں، میں ان میں سے ایک ایک لے کر اس وقت گفتگو کروں گا، ان میں واقعتاً بنیادی فرق ہے، اور اس فرق کو میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. بات ہماری سمجھ میں تو ہونی چاہیے، معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہے کیا. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان پر کوئی تنقید یا ان کی کوئی تنقید اس وقت جو ہے نہ میرا موضوع ہے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو، خاص طور پر چونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ محرم آیا چاہتا ہے، اور اب خاص طور پر یہ ایام تو وہ ہیں کہ جن میں صلح کی اور آشتی کی اور محبت کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ میں بھی کسی بھی درجے میں کوئی نفرت پیدا کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کو غلط قرار دینا، یہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ سمجھیں کہ ہمارے اور ان کے مابین فرق کیا ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، اگرچہ اس کی سورسز میں نظری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہی ہماری فقہ کے دو اصل سورسز ہیں، اور یہی ان کی فقہ کے بھی دو اصل سورسز ہیں. اس اعتبار سے اصولاً فقہ کے جہاں تک کے اساسات کا تعلق ہے، اس میں شیعہ اور سنی اسلام کے مابین فرق نہیں ہے. البتہ فرق کہاں آتا ہے کہ ان میں سے ایک سورس جو ہے قرآن، وہ تو میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ متفق علیہ ہے، اگرچہ یہ معاملہ عقائد کا آ جاتا ہے کہ اکثر شیعہ حضرات کے نزدیک یہ قرآن ڈیپینڈیبل نہیں ہے، اس قرآن میں ان کے نزدیک تحریف ہوئی ہے، اس میں کچھ آیات چھوڑ دی گئی ہیں. حضرت علی اور اہل بیت کے شان میں کچھ آیات تھی ان کے کہنے کے مطابق جو اس قرآن سے کھرچ دی گئی، گویا کہ یہ قرآن ان کے نقطۂ نگاہ سے یہ محفوظ قرآن نہیں. لیکن یہ عقیدے کی بحث ہے، اس کو میں بعد میں لاؤں گا. اس وقت کم سے کم جناب خمینی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بربلا کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو ہمیں اسی بات پر ان کی اس قول کو جو ہے تسلیم کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ مشترک قدر ہے ہمارے اور ان کے مابین، لیکن جہاں تک سنت کا تعلق ہے، اصولاً سنت رسول کے ایک حجت شرعی ہونے پر ان کا بھی اتفاق، ہمارا بھی اتفاق، لیکن سنت کی سورسز جو ہے وہ مختلف ہیں. ہمارے ہاں چاہے مالکی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، چاہے وہ کوئی بھی اہل حدیث ہو، سنت رسول کا جو ذخیرہ ہے کتب احادیث، وہ سب کے نزدیک وہی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، یہ جو کتابیں ہیں صحائف ستہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ سب کی مشترک ہے. لہذا مستدل ایک ہے، جہاں سے دلیل لائی جاتی ہے وہ ایک ہے، سورس ایک ہے. البتہ یہ کہ کون سی حدیث زیادہ قوی ہے، کون سی حدیث کس معاملے میں ترجیح کی طاقت رکھتی ہے، کون سی مرجوع ہے، اس میں اختلاف ہو جائے گا، کہ جس کی وجہ سے فقہی مسلک جو ہے وہ مالکیت اور شافعیت اور حنفیت اور حنبلیت میں کچھ فرق ہے. لیکن یہ کہ اس میں قطن کوئی اختلاف نہیں کہ حدیث کا یہی ذخیرہ ہے کہ جہاں سے ہمیں استدلال کرنا ہے. چنانچہ میں نے علماء کنونشن جو آج سے 2.5 سال قبل ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3.5-4 سال قبل، 1980 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں تک ہمارا دستور کا معاملہ رہا ہے پاکستان کا، یہ بات بہت اہم ہے، جو دستوری خاکہ بھی بنا ہے اس میں یہ دفعہ موجود رہی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اگرچہ یہ دفعہ ہمارے ہاں ابھی صرف ڈائریکٹو پرنسپلز کے طور پر رہی ہے، اس کو بالکل لیا بتمام و کمال جو ہے نافذ نہیں کیا گیا. یہ آپریٹو کلاوز نہیں تھی، کلاوز موجود تھی، بھٹو کے دور میں بھی موجود تھی، 73 کے دستور میں بھی ہے، 56 کے دستور میں بھی ہے، یہ کلاوز ہر دستور کے اندر موجود رہی ہے لیکن ڈائریکٹو پرنسپلز میں رہی ہے، آپریٹو کلاوز میں نہیں. لیکن بہرحال اس کی اہمیت ہے کہ یہ الفاظ جو ہر جگہ آئے ہیں تو واقعتاً کتاب اور سنت، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ ہمارے اصل دو منبع ہیں. باقی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، قاضی ابو یوسف، امام محمد، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اہل سنت کا مشترک علمی وراثت اور مشترک علمی اثاثہ ہے. انہوں نے کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہوئے، جیسے کہ دو ججوں کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، کتاب قانون ایک ہی ہے، مقدمہ بھی ایک ہے، گواہیاں ایک ہیں، لیکن یہ کہ دو جج جو ہیں وہ اختلاف کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن اور سنت مشترک ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق جو ہے وہ مالکیہ اور احناف اور حنابلہ اور شوافے کے درمیان ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ سنت کی سورس متفق ہے. اس پہلو سے شیعوں کا معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے، ان کی احادیث کی کتابیں اپنی ہیں، ان کے لیے کوئی صحیح بخاری کی حدیث سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں اصف الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین کے اوپر، اس آسمان سے نیچے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری کا مرتب کردہ مجموعہ ہے صحیح احادیث کا، جسے الجامع الصحیح کہتے ہیں للامام بخاری رحمہ اللہ. تو یہ ہمارے نزدیک تو گویا کہ سنت رسول کا سب سے زیادہ آتھینٹک سورس ہے، لیکن شیعہ حضرات کے لیے وہ چیز جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے، ان کے اپنے مجموعے ہیں. تو چونکہ سورس مختلف ہو گئی سنت کی، لہذا معاملہ جو ہے گویا کہ دو جو بنیادی پلرز ہیں ان میں سے بھی ایک میں اختلاف باتیں ہو گیا. تو ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے اس میں اس اعتبار سے کہ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ پاکستان میں ایک صحیح سنی اسلامی انقلاب آئے اور ایک اسلامی سنی حکومت یہاں قائم ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ دفعہ جو ہے اس کو جب آپریٹو بنا دیا جائے گا تو ہر شخص کو حق حاصل ہوگا کہ وہ ملک کی جو اعلیٰ عدالت ہے، عدالت عالیہ، اس کا جا کر کنڈا کھٹکھٹائے کہ فلاں قانون کتاب اور سنت کی فلاں جو ہے تعلیمات ان کے خلاف لے، لہذا الٹرا وائلس ہے، یہ دستور کے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اگر وہ ثابت کر دے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس میں دلیل حنفیت نہیں ہوگی، دلیل شافعیت نہیں ہوگی، دلیل جو ہے وہ مالکیت نہیں ہوگی، دلیل صرف ہوگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ ہے کہ دلائل کا جو بھی ہمارے ائمہ نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں، تو ان کے استدلال کیا ہے، وہ کس چیز سے انہوں نے اپنی دلیل جو ہے وہ اخذ کی ہے، کس پر اس کی بنیاد قائم کی ہے، یہ ہمارا علمی وراثت ہے. التراث العلمی مسلمانوں کی، اسلام کی، یہ مشترک ایک علمی متاع ہے. اس کے باوجود، اب میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میرے نزدیک جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، فقہ جعفری بھی ہماری چار فقہوں سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسلام کا ایک اعجاز ہے کہ 1400 برس گزرنے کے باوجود، جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا ہے، کہ آج تک بھی ہماری نماز میں اتنا فرق نہیں ہے کہ ہم مل کر نماز نہ پڑھ سکیں. اس لیے کہ اگر یہ فرق ہوتا، فرض کیجئے کہ کسی کے نزدیک جس طرح رکوع ایک ہے، ہر رکعت میں سجدہ بھی ایک ہے، باقی لوگوں کے نزدیک دو سجدے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ تو سجدہ کر کے دوبارہ سجدہ کرتا، دوسرا کھڑا ہو گیا ہوتا، جماعت ٹوٹ جاتی. اسی طریقے سے اگر کسی کے نزدیک رکوع بھی دو ہے، جیسے دو سجدے ہیں، تو بھی اب وہ آپس میں مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو 1400 برس بیتنے کے باوجود ایک ایسی امت میں کہ جو پھیلی بھی کتنی ہے، مشرق اقصی اور مغرب بعید، اس پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ایک امت، لیکن اس کی نماز میں آج تک بھی اتنا فرق نہیں ہے کہ وہ آپس میں ساتھ مل کر کھڑے ہو کر کانگریگیشن میں ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے. فرق کیا ہوگا؟ کسی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں. اگر مثلاً فقہ جعفری کے اوپر عمل کرنے والا ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمارے جو اہل سنت کے ائمہ ہیں ان میں سے امام مالک کے جو پیرو ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے، تو جیسے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ بہت مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں شوافے بھی سنیوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ان کے ہاں رفع یدین ہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی ہے، یعنی احناف کے ہاں، سنی کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، احناف کے ہاں، کہ ان کے ہاں تو صرف یہ تکبیر تحریمہ کے وقت دو ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ بن جائیں گے بس. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شوافے کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین ہے، رکوع سے پھر اٹھتے ہوئے رفع یدین ہے، بعض حضرات ہر رکعت سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے ہیں، تو بعض کے نزدیک صرف دو رکعتوں کے بعد جب التحیات کے بعد جب اٹھتے ہیں تو رفع یدین ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کے 1400 برس بیتنے کے باوجود ہمارے اس فقہی ڈھانچے میں شیعہ اور سنی کے مابین بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ شیعوں کی نماز کی ترتیب بھی وہی ہے، وہی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، تو اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں۔ تو جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، تقریباً اتنا ہی فرق ہے جعفری فقہ کا جتنا کہ ہمارے جو اہل سنت کی 4 فقہ ہیں ان کے مابین فرق، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا فرق تو ہے نا، آگے فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اتنا ہی فرق مزید سمجھ لیجئے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے لطیفہ سمجھ لیں، لیکن ہے بہت ہی سبق آموز بات۔ میں نے جو تھوڑا سا وقت گزارا تھا شورا میں، یہ جو فیڈرل کاؤنسل عرف مجلس شورا ہے، اس میں ایک مسودہ قانون زیر بحث آیا تھا حق شفا کا۔ یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شفا کا ہمارے ہاں چلتے ہیں، بڑے مقدمے چلتے ہیں، تو حق شفا کے قانون پر بحث ہو رہی تھی۔ اس میں ایک جو ہے حنفی فقہ میں مجرد پڑوس کی بنیاد پر بھی حق شفا ہے، مطلب آپ کا مکان یہاں ہے، آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ پہلا حق میرا ہے، میں خریدوں گا، میں اگر نہیں خریدتا تو کسی اور کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ حق شفا ہے۔ تو فقہ حنفی صرف پڑوس کی بنیاد پر بھی وہ حق شفا جو ہے تسلیم کرتی ہے، لیکن دوسری فقہیں جو ہیں ان میں پڑوس کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں کہ جن میں واقعتاً اشتراک ہو، مثلاً ایک بلائنڈ گلی ہے آگے جا کے بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو مکانات ہیں، اب چونکہ یہ راستہ آگے جا کے بند ہو جانا ہے، اسی طریقے سے پانی کی نالیاں جو مشترک ہوں، دو کھیتوں کو ایک ہی نالی جو ہے وہ سراب کر رہی ہے، تو اس میں بھی ایک قطرے مشترک ہے، تو زمین میں جھگڑا ہو سکتا ہے کسی نئے آنے والے کے وجہ سے، تو آپ اس کے لیے بھی شفا کلیم کر سکتے ہیں۔ تو بعض اور اسباب جو ہیں وہ تو مشترک ہیں، لیکن مجرد پڑوس کی بنیاد پر شفا کا حق جو ہے وہ صرف فقہ حنفی میں ہے۔ تو علامہ سید محمد رضی جو شیعوں کے مجتہدین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی چونکہ شورا کے رکن تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ چونکہ اہل سنت کے بھی صرف ایک فقہ کے اندر ہے پڑوس کی بنیاد پر حق شفا، تین میں نہیں ہے، تو فقہ جعفری میں بھی نہیں ہے، تو جو اکثریت کی بات ہے اس کو مان لینا چاہیے، مطلب یہ کہ حنفی فقہ کی بات جو ہے اس میں نہیں لانی چاہیے، کیونکہ 3 فقہ جو ہے اہل سنت کی وہ بھی وہی رائے رکھتی ہے جو ہماری رائے ہے، تو جو اکثریت کی رائے ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ میں پھر جب میری باری آئی تقریر کی تو میں نے اسی موضوع کو لیا کہ مجھے تو علامہ سید رضی صاحب کی اس تقریر میں بڑی روشنی ملی ہے اور بڑا حوصلہ میرا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ کا معاملہ جب بھی آئے گا تو یقیناً یہ فقہی اختلاف جو ہے شیعہ سنی کا بالخصوص، یہ بہت زیادہ رکاوٹ بنے گا، اور اگر اس کا یہ حل جو ہے مستقلاً تسلیم کر لیا جائے کہ 4 فقہیں جو اہل سنت کی ہیں، 5ویں فقہ جعفری، ان 5 کو اگر ہم اپنی مشترک متاع سمجھ کر 3 کی رائے جدھر ہو ادھر چلنے کا فیصلہ کر لیں، تو یہ تو ایک ایسا ہوگا کہ بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے۔ میں نے وہاں علامہ سید محمد رضی صاحب کی بات پر جب یہ تقریر کی کہ یہ تو ہمارے مسئلے کا بڑا عمدہ حل ہو جائے گا، اور میں کم سے کم اس کے لیے تیار ہوں بالکل کہ ان 5 فقوں میں 3 جدھر ہو جائیں اس کے مطابق ہم قانون بنا لیں، اس پر پھر علامہ سید رضی صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وڈرا کیا اپنی اس بات سے کہ میں مستقلاً یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، صرف اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بات تو پھر ٹھیک نہیں ہے کہ اتفاق سے چونکہ ایک مسئلے میں آپ کی فقہ کے مطابق جو ہے بعض دوسری سنی فقہیں ہیں، تو اس کے لیے تو آپ چاہیں کہ وہ اکثریت کے اصول پر طے ہو جائے، اور مستقلاً آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر تو یہ درحقیقت وہ جو جذبہ میں نے سمجھا تھا کہ مسئلے کے حل کرنے کی ایک شکل عملاً پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ بات نہیں۔ تو میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو وہ کڑوی گولی کسی طرح بھی ہمارے حلق سے تو اتر ہی نہیں سکتی، اور وہ متا کا معاملہ ہے، یعنی یہ کہ مؤقت نکاح، تھوڑی مدت کے لیے نکاح تعین کے ساتھ، وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ شے جو ہے یہ تو کسی طرح بھی ہماری جو ہے وہ ہمارا ذہن، ہمارا مزاج، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کسی طرح بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بہت ہی مکروہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کے ذریعے سے لاگو کی جانے والی ہو، یہ اگر کسی کے نزدیک جائز ہے وہ کرے۔ یہ تو معاملہ بھی ہے نا، پرسنل لا کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا، احوال شخصیہ کا معاملہ ہے۔ تو اصل میں جو معاملہ زیر بحث تھا وہ تو یہ ہے کہ جو جس کو ہم فوجداری اور دیوانی قانون کہتے ہیں، لا آف دی لینڈ، کہ جس سے معاملات چلتے ہیں، ان کی حد تک میرے نزدیک شیعہ جو مسلک ہے اس کی فقہ میں بھی کوئی بہت بڑی ڈیویشن، کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور کم سے کم میں اس کے لیے تیار ہوں کہ چار وہ اور ایک یہ پانچ فقہیں جو ہے ان کو ہم تسلیم کر لیں، اور ان میں جہاں بھی اکثریت ہو جائے اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں۔ یہ بھی ایک راستہ بن سکتا ہے فقہی اختلافات کے حل کا، اور ملک میں اسلامی نظام اور قانون کی تنفیذ کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا۔ اصل مسئلہ جو ہے میں آپ سے عرض کر دوں، وہ در حقیقت فقہ کا نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلہ کے جس کا کچھ تعلق جو ہے وہ عقائد کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن زیادہ تر جس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل تھاٹس سے ہے۔ اس لیے کہ انقلاب جو آنا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا موضوع تو اجتماعی نظام ہے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوگی، حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی فکر کا ایک جز ہے۔ اصل میں جس معاملے میں شیعہ اسلام اور سنی اسلام ڈائگنلی اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، جن میں بود المشرقین ہیں، وہ در حقیقت پولیٹیکل تھاٹ ہے۔ سنی پولیٹیکل تھاٹ بالکل اور ہے، اور شیعہ پولیٹیکل تھاٹ بالکل اور۔ اس کو سمجھیے کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا سارا کا سارا سیاسی فکر جو ہے وہ بیسڈ ہے خلافت پر، اور ان کا سارا سیاسی فکر بیسڈ ہے امامت پر۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متضاد چیز ہیں۔ امامت کا نظریہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کے بعد بھی امامت کا سلسلہ ایک خاندان میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا تا قیام قیامت۔ یہ جو ائمہ ہیں ان کو وہ معصوم مانتے ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، وہ معصوم ہیں۔ ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی معصومیت بھی ختم ہوئی۔ حضور خاتم النبیین ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی دنیا میں معصوم نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم اجمعین، جبکہ ان کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم۔ دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں اس خلافت کا تعلق ہے چناؤ کے عمل سے، باہمی مشورے سے۔ وہ چناؤ کس طور سے ہوگا؟ گویا کہ یہ ایک پاپولر کانسیپٹ ہے، عوامی خلافت کا تصور ہے کہ عوام اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں گے۔ اب وہ اگر قبائلی نظام ہے جیسا کہ اس وقت تھا، تو جو قبائل کے سردار ہوتے تھے وہ بیٹھ کر طے کر لیتے تھے، اور اگر کسی جگہ پر وہ قبائلی نظام ختم ہو گیا ہو تو پھر کوئی اور، آپ کو اس کنسلٹیشن کی کوئی اور مشینری بنانی پڑے گی، بیلٹ باکس کے ذریعے سے ہو، کیا نظام ہو، ووٹ کے کیا کوالیفیکیشن کیا ہو، ووٹ کے لیے کون سا ووٹ دینے کا مجاز ہو، یہ علیحدہ ہے، ڈیٹیلز ہیں۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ خلیفہ کا تقرر جو ہے وہ ہمارے نزدیک مامور من اللہ ہو کر نہیں آیا، بلکہ وہ لوگوں کی رائے سے خلیفہ بنتا ہے، جبکہ امام جو ہے وہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ماموریت من اللہ جو ہے یہ بھی خاصہ نبوت ہے، نبی اور رسول مامور من اللہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی مامور من اللہ نہیں۔ باہمی مشورے سے، سقیفہ بنی سعدہ کا مشورہ تھا، اس میں انصار بھی جمع تھے، وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارا حق ہے خلافت۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمہ من قریش، ائمہ جو ہے یہ قریش میں سے ہوں گے، لہذا اسی وقت جو انصار تھے وہ دستبردار ہو گئے، ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہے تو بات ختم۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا نام پروپوز کیا تھا کہ یہ عمر موجود ہیں، اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ ان سے راضی تھے، لہذا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا، یعنی پروپوز جو ہے وہ لفظاً نہیں کیا، عملاً کیا، اور ہاتھ پر بیعت کر لی، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پر ٹوٹ پڑے لوگ، اس لیے کہ حضور کی طرف سے یہ اشارہ تو موجود ہی تھا کہ اپنے مرض وفات میں حضور نے امامت کس کو دی تھی؟ حضرت ابوبکر کو۔ تو ہمارے ہاں تو دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے،
بلکہ جو امام ہے وقت کا وہ مسجد کے اندر خطیب اور امام بھی ہے، اور وہ وہی حاکم اور سربراہ بھی، خود حضور صدر مملکت بھی تھے اور مسجد نبوی کے خطیب اور امام بھی تھے۔ لہذا یہ امامت جو ہے ہمارے ہاں وہ امامت نہیں ہے کہ اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، تو یہ تو ہمارا تصور تو امامت کا وہ نہیں۔ لہذا حضور کا وہ اشارہ موجود تھا، حضرت عمر نے ہاتھ کھینچا اور سب سے بیٹھ کر دی۔ بعد میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو وہاں جو بھی ان کے مجلس مشاورت تھی ان کے مشورے سے نامزد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے چھ آدمیوں کا، چھ افراد کا ایک بورڈ بنا دیا کہ یہ طے کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی مامور من اللہ ہے، کوئی ایک نسل چلی آ رہی ہے اسی نسل میں یہ کام چلے گا۔ تو یہاں بھی ہمارے اور شیعہ مکتب فکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان کے نزدیک تو امامت نمبر ایک یہ کہ وہ معصومیت ہے، معصومیت کا مظہر ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ حضرت علی ہی کے نسل میں چلے گی، اس کے سوا کوئی اور امامت کا معاملہ نہیں، اور وہ مامور من اللہ ہیں جو بھی ان کے ائمہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مفترض الطاعۃ ایک اصطلاح ہے، جس کی اطاعت ذاتی طور پر اور شخصا واجب ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ہیں ایک منصب پر آ گئے تو منصب کی حیثیت سے آپ کی اطاعت کی جائے گی، شخصا نہیں۔ جس طریقے سے کہ رسول کا معاملہ ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت ہے شخصی اطاعت، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا اسلام معتبر نہیں۔ تو امامت کے نظریے میں بھی ائمہ جو ہیں ان کے شیعوں کے وہ مفترض الطاعۃ ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے ان کی ذاتی حیثیت۔ یہ تینوں خصائص ہمارے نزدیک صرف نبوت کا خاصہ ہے، جبکہ ان تینوں باتوں کو ہمارے شیعہ بھائی اپنے ائمہ کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ چوتھی بات جو ہے نبوت کی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ہمارے نزدیک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، قرآن مجید آخری وحی ہے، نوع انسان پیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ لیکن ہمارے شیعہ بھائی بھی یہ تو مانتے کہ وحی نبوت ختم ہو چکی، لیکن اس وحی کی صحیح انٹرپریٹیشن صرف امام کر سکتا ہے۔ آپ تو لفظوں کو سمجھیں گے نا، لفظوں سے بات سمجھیں گے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، فلاں آیت ہے فلاں آیت ہے، ان میں مطابقت پیدا کی جائے تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ظاہر ہے قرآن کا جو ہمارے سامنے ہے، ہم تو ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، ائمہ جو ہے در حقیقت قرآن کے باطن کو جانتے ہیں، لہذا انٹرپریٹیشن کا حق صرف ائمہ کو حاصل ہے، یعنی قرآن کا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس کی تعبیر اور تشریح کا حق صرف ائمہ کو ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ اس میں سے کم آدھا حصہ جو ہے کہ نزول اگرچہ وحی کا ان پر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس ثابت وحی جو پہلے اتری تھی اس کی صحیح انٹرپریٹیشن صرف امام کر سکتا ہے۔ تو یہ چوتھا جز ہے کہ جو ان کے تصور امامت میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ اصل میں معاملہ خلافت اور امامت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق، کہ سنی اسلام کی بنیاد ہے خلافت پر، اور یہ خلافت کسی خاندان کی نہیں بلکہ یہ خلافت پاپولر خلافت ہے، پاپولر وائس ریجنسی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک مشترک معاملہ ہے، وہ اپنے رائے سے اس خلافت کو کسی ایک شخص کے کندھے پر اس کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ در حقیقت ان کی رائے سے منتخب ہوا ہے اور نصب ہوا ہے، وہ مامور من اللہ نہیں۔ اب اس پر غور کیجئے کہ یہ جو ہے امامت کا اور خلافت کا تصور، ہم تو چونکہ ہمارا تو تسلسل ٹوٹا نہیں، خلافت ابوبکر کے ہم قائل، خلافت عمر کے قائل، خلافت عثمان کے قائل، خلافت علی کے قائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، لیکن یہ کہ ان حضرات کے لیے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا، اس لیے کہ امام جو ہے حضور کے بعد امام اول ہے حضرت علی، بحیثیت خلیفہ تو وہ چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں، لیکن ان کے نزدیک تو حق انہی کا تھا صرف، اور وہ مامور من اللہ ہے اور معصوم ہے، لہذا اس کے نتیجے کے طور پر پہلے تینوں خلفاء کو انہوں نے غاصب قرار دیا، ظالم قرار دیا، بلکہ یہ کہ ان کی کتابیں جو ہیں آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو اس بات کے قائل ہے کہ تمام مسلمان مرتد ہو گئے تھے حضور کے بعد، سوائے چند ایک کے گنتی کے تین افراد کا نام وہ لیتے ہیں جو یعنی اہل بیت کے سوا، جو ان کا تصور اہل بیت ہے اس کے سوا، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تین رہ گئے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اگر اس تصور امامت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر خلافت ابو بکر جو ہے وہ تو باطل ہے، ان کے نزدیک تو وہ ارتداد کے ہم معنی ہے، خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باطل ہے، خلافت عثمان باطل ہے۔ تو اس سے در حقیقت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اور چونکہ انقلاب کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو انقلاب سے تو لانا ہوگا کوئی نظام، اس نظام کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ سنی اسلام ہے اگر تو اس کی بنیاد خلافت پر ہوگی، وہ ایک پاپولر کانسیپٹ ہوگا، وہ امام مسلمانوں میں سے ہوگا، مسلمانوں کی رائے سے وہ اس کا نصب ہوگا، اور اگر کوئی شیعہ نظام قائم ہوتا ہے تو پھر تو وہ امام کا مسئلہ ہے، جو امام ہے اس امام ہی کی بات سب کو ماننی پڑے گی، کسی کے پاس کوئی حق کوئی اختیار موجود نہیں۔ یہاں ذرا میں صرف آپ کی معلومات کے لیے کچھ اور باتیں بھی عرض کر دوں، یہ جو امامت کا تصور ہے اس میں چھ امام تو تمام جتنے شیعوں کے مختلف سیکٹ ہیں، اب میں لفظ شیعہ استعمال نہیں کرتا، امامیہ، یعنی ایک ہے خلافت کے ماننے والے وہ ہیں اہل سنت، اور اسی لیے ان کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعہ، اس لیے کہ جماعت جو ہے مسلمانوں کی پوری جمعیت، اس کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا، نہ کہ آسمان سے معمور ہو کر کوئی آئے گا۔ تو یہ در حقیقت اہل سنت والجماعہ، یہ ہمارا جو پورا ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اس کے لیے یہ بطور ایک عنوان اور بطور ایک علامت ہے۔ امامت کے معاملے میں سمجھ لیجئے جتنے لوگ امامت کے قائل ہیں وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے، صرف ہم تو واقف ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں یا موسوی شیعت یہ کہلاتی ہے، میں بھی اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو مختلف امامیہ لوگ جتنے بھی موجود ہیں دنیا میں، ان میں چھ اماموں کے بارے میں تو اتفاق ہے، پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں تو ہوئے صحابہ میں سے، چوتھے حضرت حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کا بھی نام ہے زین العابدین، ان کا لقب ہے یا خطاب ہے، ان کے پانچویں جو ہیں ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، چھٹے پھر ان کے بیٹے ہیں محمد جعفر۔ تو یہ چھ امام جو ہیں یہ تو مشترک ہیں، جتنے بھی امامیہ ہیں سیکٹ، جتنے فرقے امامیہ کے آگے تقسیم ہے، ان سب کے نزدیک یہ چھ جو ہیں یہ تو مشترک ہیں، جن میں سے تین میں نے عرض کر دیا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہم، اور تین بعد میں حضرت علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت محمد جعفر رحمہم اللہ، یہ چھ ہیں جو سب کے نزدیک مشترک ہیں۔ آگے چل کر ایک تقسیم ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک تقسیم میں بیان کر دوں، حضرت علی جو ہیں زین العابدین، ان کے ایک بیٹے تو محمد باقر ہیں، ایک بیٹے ان کے حضرت زید تھے، تو وہاں سے ایک تقسیم نکل گئی، جو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو امام مانا ہے وہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پھر آگے جو ہے محمد باقر محمد جعفر کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ حضرت علی ابن حسین ان کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت زید کو پھر مانتے ہیں، وہ ہے زیدی شیعہ، وہ یمن میں اب بھی موجود ہے، ان کی اکثریت ہے، اور شیعہ حضرات میں سب سے زیادہ مائلڈ یہی ہے سنیوں کے قریب ترین، ان کے نزدیک خلافت کے اولین حقدار حضرت علی تھے، اور حضرت علی جو ہے وہ افضل ہے تمام صحابہ میں، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کو بھی وہ غاصبانہ نہیں کہتے، انہیں گالیاں نہیں دیتے، ان سے تبرع نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل تھے، اگر پہلے خلیفہ وہ ہو جاتے تو بہتر ہوتا، لیکن یہ کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بھی درست ہے، مسلمانوں نے اس کو مان لیا، وہ قائم ہو گئی، منعقد ہو گئی، حضرت عمر کی خلافت بھی درست ہے، حضرت عثمان کی خلافت بھی درست، یہ ہے زیدی شیعہ، یہ یمن میں جو ہے ان کی اکثریت آباد ہے۔ تو یہ در حقیقت ہے حضرت زید کے نام سے جو شاخ چلی ہے، جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، دوسرے بیٹے سے بات چلی ہے اصل میں محمد باقر اور پھر محمد جعفر، یہ ہے چھ امام جو باقی سب کے نزدیک متفق ہیں۔ تو زیدیہ کا تعلق تو اوپر ہی سے منقطع ہو گیا، اب جو چلے ہیں تو اس میں حضرت محمد جعفر رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹوں سے دو شاخیں چل گئی، ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، جن لوگوں نے انہیں امام مانا وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں، ان کی شاخ علیحدہ ہو گئی، ان کے چھوٹے بیٹے تھے موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، ان سے چلی موسویت، اب دیکھیے سمجھ لیجیے اسماعیلیت، یہ دو شاخیں ہو رہی ہیں، یہ شیعت جو ہے جس سے کہ ہم واقف ہیں یہ در حقیقت ہے موسوی شیعت، اس لیے کہ یہ امام موسیٰ کاظم سے چل رہی ہے، پھر ان کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے محمد نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، اور ان کے بیٹے امام مہدی، وہ بارہویں امام ہیں ان کے کہ جو غائب ہو گئے، 254 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 260 ہجری میں وہ غائب ہو گئے، ان کے کہنے کے مطابق۔ بعض سنی مورخین کا تو کہنا یہ ہے کہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی اولاد تھی ہی نہیں، وہ لا ولد فوت ہوئے، لہذا سلسلہ وہاں پر اس شاخ کی امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام مہدی تھا، اور وہ چھ برس کے تھے کہ ایک اندیشہ یہ ہوا حضرت حسن عسکری کو کہ شاید جو خلافت ہے بنو عباس کی وہ کہیں ان کو قتل نہ کرا دے، شہید نہ کر دے، تو انہوں نے انہیں کہیں کسی جگہ چھپا دیا. تو وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں کسی غار میں. پہلے تو کچھ لوگ ان کے پاس جاتے رہے ہیں اور جا کر جو بڑے مجتہدین ہوتے تھے وہ ان سے سفیروں کی شکل میں جاتے تھے اور ہدایت لے لیتے تھے. اس کو وہ کہتے غیبت صغرا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غیبت کبرا ہو گئی کہ اب ان سے کسی کا کوئی سلسلہ قائم نہیں ہے، سلسلہ منقطع ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. البتہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہو جائیں گے، اسی لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے عصری شیعہ جو ہیں، ان کو امام منتظر کہتے ہیں، امام غائب، امام منتظر. وہ غائب ہو گئے تھے اور 260 ہجری میں غائب ہو گئے تھے، آج یہ ہم 1404 میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 1150 برس گزر چکے ہیں کہ وہ غیبت کبرا ان کی ہے کہ وہ کہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جب ظاہر ہوں گے تب معاملہ ہوگا. باقی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتے تو جو اصل کلاسیکل شیعیت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہ غاصب ہے، جو بھی حکومت کر رہا ہے وہ حقدار نہیں ہے بلکہ وہ غاصب ہے. اصل حکومت کا حق تو ائمہ کا ہے اور امام جو ہے وہ غائب ہے. پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ لیفٹسٹ عنصر جو ہے وہ یہ رہے ہیں ہمارے شیعہ بھائی، اس لیے کہ یہ کسی نظام کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کوئی حکومت ہو کسی کی ہو، اس لیے کہ حکومت تو حق امام کا، امام ہے نہیں تو تم کون ہو. مجھے وہ شعر یاد آ گیا اکبر الہ آبادی کا کہ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا. یہ امامت جو ہے یہ تو مامور من اللہ ہے، اور امام کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے، امام ہے نہیں تو تم کیسے آ گئے بیچ میں، تم کیسے حکومت کر رہے ہو. تو جو بھی حکومت ہو، کسی شیعہ کی حکومت ہو، کسی سنو کی حکومت ہو، وہ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ غاصبانہ نظام ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوگا. تعاون اگر ہوگا تو تقیے کے تحت ہوگا، حالات کی مجبوری کے تحت ہوگا، ہم ظاہر میں کوئی طرز عمل اختیار کر لیں گے لیکن ہمارا کوئی تعاون نہیں ہو سکتا. یہ عدم تعاون کسی بھی حکومتی نظام کے ساتھ، یہ در حقیقت وہ انداز ہے، اسی کو عام طور پر لیفٹ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ پورا جو تاریخ کے اندر جو ہے لیفٹسٹ عنصر جو ہے وہ شیعہ حضرات کا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے تصور کے اعتبار سے جو نظام بھی کہیں قائم ہوا وہ غاصبانہ نظام ہے، لہذا اس کے ساتھ دلی ہمدردی اور دلی تعاون کا معاملہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعہ اپنے عقیدے اور ایمان کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ ان کے ساتھ وفاداری کا یا دلی محبت کا کوئی رشتہ اور حقیقی قلبی تعاون کا کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں شیعہ. یہ جو تھے بڑے بیٹے جن سے کہ اسماعیلیت چلی ہے، ان سے بھی آگے چل کر دو شاخیں ہو گئیں. ایک شاخ کے امام ان کے بھی غائب ہو گئے، غالباً وہ 28 امام ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے. وہ ہیں جو داؤدی بوہرے ہمارے ہاں موجود ہیں، یہ جو برہان الدین آیا کرتے ہیں، اس سے پہلے طاہر سیف الدین صاحب تھے، بڑی شخصیت، جیسے کہ آغا خان بہت بڑی شخصیت، انٹرنیشنل شخصیت، اسی طریقے سے ان کی شخصیت اگرچہ اتنی بڑی نہیں لیکن ہندوستان پاکستان میں جو داؤدی بوہرے جو کہلاتے ہیں ان کے وہ ایک طرح کے سربراہ ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ امام نہیں کہتے، وہ داعی کہتے ہیں، داعی ہیں برہان الدین، داعی اول تھے سیدنا طاہر سیف الدین. امام ان کے بھی غائب ہیں جن کے وہ منتظر ہیں، لیکن وہ منتظر ہیں کسی اور امام کے، وہ ان امام مہدی کے نہیں جو 260 ہجری میں حضرت حسن عسکری کے جو بیٹے تھے جو غائب ہو گئے تھے ان کے نہیں، بلکہ ان کا امام غائب اور ہے، ان کا امام غائب اور ہے. اصل جو اسماعیلی شاخ ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے، ان کا امام حاضر ہے، موجود ہے. آغا خان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں نامزد کیا بلکہ پوتے کو کیا ہے، پرنس علی جو ہے وہ رہ گئے اور بیٹا جو ہے ان کا وہ امامت جو ہے اس کو دی گئی ہے، وہ اس وقت امام ہے. اور یہ جان لیجئے وہ سارے خصائص وہ تسلیم کرتے ہیں، یہ معصوم ہیں، مامور من اللہ ہیں، قرآن کی صحیح تعبیر صرف یہ کر سکتے ہیں، مفترض الطاع ہیں، اور جو حکم چاہیں دے دیں، ان کو اختیار حاصل ہے، قانون جو بھی بنانا چاہیں، اپنے فرقے کے لیے جو چاہیں دستور بنا دیں، جو قانون بنا دیں، حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، سارا اختیار جو ہے وہ آغا خان کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ تو امام معصوم ہے. تم قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہو، وہ باطن میں دیکھتے ہیں، تو باطن کے اندر سے نکال کر لا رہے ہیں، لہذا کوئی ان کو جو ہے چیلنج نہیں کر سکتا، ان سے کوئی دلیل نہیں مانگ سکتا. دلیل تو مانگے وہ جو ظاہر کو مانتا ہو، ظاہر کو مانے گا تو کہے بھائی کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو، کوئی آیت کے معنی سمجھاؤ. لیکن جب معاملہ اس کا ہے کہ قرآن کا باطن ہے در حقیقت جسے وہ جانتے ہیں اور جس کی روح سے وہ فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تو کہیں بھی ان کی کسی رائے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ان کے جو دادا تھے ان کا فقرہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ وہ شراب پیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شراب جیسے ہی میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے پاک ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جس کو بنانے کی بڑی ہمارے ہاں کچھ حکما کوشش کرتے رہا کرتے تھے، کہ جس چیز سے وہ مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا. تو وہ جو پارس کا یہ کچھ بھی کہیے اسے وہ لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو معلوم ہوا امام معصوم جو ہے وہ آخر اس سے کم کیسے ہوگا؟ اس سے جو چیز مس کرے گی وہ تو پھر جائز ہو گئی, حلال ہو گئی, اور بلکہ متبرک اور وہ مقدس سے بن جائے. جو اصل امامت جو ہے وہ جان لیجئے کہ امامی اصل میں کوئی ہے اس وقت موجود تو وہ آغا خانی. ہمارے یہ جو 12 امامیے جو ہیں یہ ہم سے اس اعتبار سے کچھ قریب آ گئے کہ ہمارے ہاں رسالت ختم, ان کے ہاں بھی امامت غائب ہے اس وقت. تو غائب ہونے کی وجہ سے اب کیا کریں گے؟ اب تو ظاہر بات ہے قرآن کے ظاہر ہی پر عمل کریں گے, امام موجود نہیں ہے نا. حدیث کی ان کی جو کتابیں اس سے دلیل لائیں گے, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ ان کے مجتہدین جو ہے اجتہاد کر کے کوئی رائے دیں گے اور اس رائے کے مطابق جو اشیوں کو چلنا ہوگا وہ تو ظاہر سے دے سکتے ہیں. امام غائب جو ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہیں. جب تک تھا غیبت صغرا کے زمانے میں تب تک اور بات تھی, اب تو غیبت کبرا ہو گئی ہے. تو غیبت کبرا کے زمانے میں اب ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ان کا معاملہ اب امامی ہونے کے پہلو سے وہ نہیں رہا ہے. جو اصل میں جو امامت کے ماننے اس والے ہیں اس وقت وہ تو در حقیقت اسماعیلی ہے, آغا خانی. یہ ہے اصل میں سنی اسلام اور شیعہ اسلام کے پولیٹیکل تھاٹ میں زمین و آسمان کا فرق. اب یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت ایران میں جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے جناب خمینی نے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں یہ انقلاب سنی انقلاب تو ہے نہیں, سنی اسلام کا تو اس سے واسطہ ہی نہیں, شیعہ اسلام کے ساتھ بھی اس کا صحیح تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو شیعہ فکر ہے, اور ہمارے ہاں کے شیعہ بھائی ہمارے جو ہے آپ ان میں سے جس سے چاہیں گے بات کر لیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے, کہ ان کے نزدیک جب تک کہ امام مہدی ظاہر نہ ہو جائیں کسی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا سوال ہی نہیں. دیکھیے بالکل منطقی بات ہے نا, کہ چونکہ ان کا تو سارا دار و مدار امامت کی بنیاد پر ہے اور امام اس وقت غائب ہے تو حکومت کون کرے گا؟ کوئی حکومت نہیں کر سکتا, جو بھی حکومت کر رہا غاصب ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ہمارا جو یہ جو شیعہ بھائی جو ہمارے ہیں ان کا معاملہ یہی رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے ڈورمنٹ رہے ہیں. انہوں نے تقیہ کیا ہو یا چھپا کر رکھا ہو سنیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے, یہاں تک کہ ہماری ہاں جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہوئی ہیں ان کی جو بیوروکریسی تھی اس میں ٹاپ بیوروکریٹ تمام کے تمام شیعہ تھے. چونکہ ان کے اندر ایک تو یہ کہ اقلیت میں رہے لہذا حکومت پر کبھی آنے کا ان کے سامنے سوال نہیں تھا, اور دوسری طرف یہ کہ ان کے مذہب کی روح سے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ان کے نزدیک تو صحیح اسلامی حکومت صرف اس وقت قائم ہوگی جبکہ امام مہدی ظاہر ہو جائیں. تو ظاہر بات ہے کہ اب اس دور میں اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ بالکل یوں سمجھئے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں ان کا کام زیادہ رہا لکھنا پڑھنا. اصحاب قلم آپ کو زیادہ اہل تشیعوں میں سے ملیں گے, شاعر آپ کو زیادہ اہل تشیعوں میں سے ملیں گے, وہ حضرت میر ہوں یا حضرت غالب ہوں, دونوں شیعہ ہیں. ٹاپ کے جو ہمارے ہندوستان کی جو بھی کلاسیکل شاعری ہے اس میں تو دونوں کے دونوں شیعہ ہیں. اسی طریقے سے اکثر و بیشتر جو فلاسفہ ہیں ہمارے ہاں فلسفی بھی زیادہ شیعہ ہیں. اس لیے کہ ان کا اصل میں میدان کا معاملہ تو رہا نہیں تھا, اقلیت میں تھے, اور دوسرے یہ کہ حکومت بنانے کی عرض دینی اعتبار سے ان میں تھی نہیں, لہذا وہ رہے ہمیشہ جو بھی حکومت ہے وہ اپنی ذہانت صلاحیت اس کو انہوں نے استعمال کیا پڑھنے لکھنے کی طرف, اور اپنے پڑھنے لکھنے کی وجہ سے پھر وہ ہمیشہ جتنے بھی سیکرٹیریٹس ہیں ان کے اوپر وہ غالب رہے. یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کے بھی جو بڑے بڑے جو ان کے تھے جو عہدے دار اور ان کے دربار کے جو لوگ تھے میر منشی اور ہر طرح کے ان کے جو یعنی سیکرٹری سمجھیے کہ چیف سیکرٹری اور مختلف محکموں کے سیکرٹری, وہ سب کے سب شیعہ تھے. اسی طریقے سے ٹیپو سلطان ٹیپو شہید ان کے ہاں بھی شیعہ جو ہیں وہ اسی یعنی تمام جو مناسب ہیں ان پر شیعہ لوگ کھائے. اس لیے کہ یہ در حقیقت تاریخ کا یہ پس منظر سامنے ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک اقلیت ہونے کی وجہ سے, اور دوسرے چونکہ ان کا مذہبی تصور یہ ہے کہ صحیح اسلامی حکومت تو قائم ہی اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ امام ظاہر ہو جائے, تو اس وقت تک حکومت حاصل کرنے کی کوشش بیکار ہے. شیعہ کی حکومت بھی ہے تو غاصبانہ حکومت ہے وہ, اس لیے کہ وہ تو اصل حق حکومت کرنے کا امام کو حاصل ہے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے, اس ڈیڈ لاک میں یا اس تعطل میں ایک انقلابی کام کیا ہے جناب خمینی نے. وہ انقلابی تصور کیا ہے جس پر یہ انقلاب آیا اصل میں؟ وہ یہ ہے کہ جب تک امام غائب ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک یہ علماء کا حق ہے کہ حکومت کرے. یہ ایک نیا تصور ہے بالکل کہ جو انہوں نے دیا ہے، اور اس تصور کے تحت انہوں نے پھر لوگوں کو متحرک کیا ہے، میدان میں لائے ہیں اور ان لوگوں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ ان کی جو مارکت ادارہ کتاب ہے، اور اصل میں وہ کتاب وہ یہ دو کتابیں ہیں جو خمینی صاحب کی بہت مشہور ہیں، ایک ہے تحریر الوسیلہ، یہ تو ہے فقہ کی کتاب، شیعہ فقہ پر نہایت مبسوط، نہایت مفصل، اور تمام مسائل جو ہو سکتے ہیں زندگی کے ان سب کے بارے میں شیعہ نقطۂ نظر کیا ہے، تو خمینی صاحب نے تحریر الوسیلہ کے اندر وہ سارا جو ہے وہ فقہ تد بڑے سائز کے دو بڑے بڑے والیومز پر ان کی یہ تصنیف ہے۔ دوسری تصنیف جو در حقیقت اس انقلاب کی بنیاد بنی ہے یا اس کو کی بنیاد بنی ہے، وہ در حقیقت ہے ان کی کتاب ولایت الفقیہ والحکومت الاسلامیہ، یعنی حکومت اسلامیہ کا صحیح تصور کیا ہے، ولایت فقیہ، یعنی یہ کہ جب تک وہ امام نہیں آتے اس وقت تک جو علماء ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ حکومت وہ کرے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ جو بھی اجتہاد جو کر رہے ہیں اس کے تحت وہ قانون بنائیں اور نظام چلیں۔ گویا کہ یہ جو درمیان میں ایک خلا تھا ان کے فکر میں، ان کے مذہبی اور سیاسی فکر میں، اس کو فل کیا ہے خمینی صاحب نے اپنے اس ولایت فقیہ کے تصور سے کہ ان کو علماء کو یہ حق پہنچتا کہ حکومت کرے، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا۔ اور ان میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہو علماء میں کہ جو مرجع بن جائے، جس کو تمام علماء جو ہے تسلیم کر لیں، تو اس کی حیثیت نائب امام کی ہو جائے گی، وہ گویا کہ امام تو ہے وہی جو غار کے اندر ہے امام مہدی، لیکن ان کے نائب کی حیثیت سے سارے حقوق اور سارے اختیارات اس شخص کو مل جائیں گے کہ جو علماء کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہو۔ اور اس وقت کے ایران میں وہ شخصیت جو ہے خود خمینی صاحب کی ہے، تو سارے اختیارات مطلقہ جو ہے وہ خمینی صاحب کے ہاتھ میں، انتخابات بھی ہوتے ہیں، ایک وہ پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے، ہر چیز جو پارلیمنٹ پاس کرے گی وہ خمینی صاحب کی طرف سے، اسے اگر کوئی سند مل گئی تب تو وہ پارلیمنٹ کا وہ طے کردہ معاملہ جو ہے وہ قانون بن جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ اصل اتھارٹی جو ہے وہ امام کے نمائندے اور نائب کی حیثیت سے اس وقت ایران میں وہ جناب خمینی کے ہاتھ میں۔ اب ایک طرف تو میں تھوڑا سا آپ سے یاد کر دوں کہ ائمہ معصومین کا ان کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے تو یہ سمجھیے کہ ناقابل قیاس ہیں وہ باتیں کہ جو خود خمینی صاحب نے لکھی ہیں، میں ان کے دو جملے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ ایک طرف تو فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا، امام کے لیے وہ مقام محمود ہے، دیکھیے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں حضور کے لیے اللہ سے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے، وَبَعَثَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، لیکن ان حضرات کے نزدیک تمام ائمہ معصومین اس مقام پر پہلے سے فائز ہیں۔ یہ خمینی صاحب کا جملہ ہے، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرَجَةً سَامِيَةً وَخِلَافَتُهُ تَقْوِينِيَةٌ تَخْضَعُ لِوِلَايَتِهَا جَمِيعُ ذَرَّاتِ الْكَوْنِ، ان کی خلافت پوری کائنات کے اوپر ان کی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مقام، ہمارے نزدیک تو یہ مقام صرف ایک ذات کا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، ہمارے نزدیک تو یہ کسی رسول کا بھی مقام نہیں، لیکن یہ کہ ان کے نزدیک فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرَجَةً سَامِيَةً وخلافته تكوينيه تخضع لولايتها جميع ذرات الكون، اس کی جو تکوینی خلافت ہے وہ پوری کائنات پر ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سر رکھا ہے۔ اس سے اگلا جملہ سنیے، یہ ہے وہ تصور جو ہمارے تو سان گمان میں نہیں آ سکتا، یہ تصور ہم کسی درجے میں بھی قبول کرنا کیا اس کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے۔ وان من ضروریات مذهبنا، یہ خود جناب خمینی کے جملے جو سنا رہا ہوں اور ان کی وہ ماسٹر پیس کتاب حکومہ اسلامیہ اس کے اندر ہے، صفحہ 52، نوٹ کر لیں کہیں سے وہ کتاب حاصل کر کے اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ ان من ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کے لوازم میں سے یہ ہے، ضروریات اسے کہتے ہیں جو لازم ہو، ضروری ہو، جس میں کوئی ہم کمی نہیں کر سکتے، کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے۔ ان لائمتنا مقاما لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ ہمارے ائمہ معصومین کا مقام اور درجہ وہ ہے جس تک نہ ملائکہ مقربین میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ انبیاء مرسلین میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ان کے بارے میں امام خمینی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی سہو ہو سکتا ہے نہ نسیان ہو سکتا ہے۔ در حقیقت، اور یہ تو در حقیقت جو ائمہ معصومین ہیں، یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے انوار تھے عرش الہی کے، اللہ نے اپنے عرش کے گردا گرد جو ہے ان انوار کو جمع کیا ہوا تھا، اور پھر وہ جو ہے زمین پر وہ اماموں کی صورت میں نازل ہوئے۔ تو یہ ہے اصل میں ان کا تصور امامت. سنی اسلام جو ہے اس تصور کو کسی درجے میں بھی قبول نہیں کر سکتا. معاملہ فقہ کا ہوتا تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کوئی بڑی بات تھی نہیں. فقہ میں تو ہماری چاروں فقہوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے, اتنا اختلاف آگے چل کر ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ عقیدے کا ہے. اس میں تو ہمارے نزدیک توحید بھی ختم ہوتی ہے, رسالت کا معاملہ بھی ختم ہوتا ہے, امام ہی امام رہ جاتے ہیں. اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. اب کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ ایران کا انقلاب جو ہے لا سنیہ ولا شیعہ, اسلامیہ اسلامیہ, یہ نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے بلکہ اسلام ہے. لیکن یہ کہ یہ اسلام اگر ہے تو بہرحال اس اسلام کو ہم قبول نہیں کر سکتے. اس اسلامی تصور کی بنیاد پر کوئی انقلاب آئے گا تو ہم اسے اسلامی انقلاب ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ اسلامی انقلاب ہے, لیکن وہ بھی عقیدے کی حد تک. جہاں تک نظام کا تعلق ہے, یہ نظام تو صرف خمینی صاحب کے ذہن کی پیداوار ہے, یہ شیعیت کی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ شیعہ تصور تو یہ ہے کہ جب تک امام غائب جو ہے حاضر نہ ہو جائیں کسی حکومت کا سوال نہیں. یہ سب ایک دور ہے جو ہم گزار رہے ہیں, بس اس میں تقیہ کرتے ہوئے کچھ اپنا وقت گزارنا ہے, زندگی گزارنی ہے. لہذا کسی حکومت کے ساتھ تعاون بھی اگر کسی وقت کرنا پڑ جائے تو کر لیں گے, لیکن یہ کہ اس سے آگے کسی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, وہ شیعہ ہو یا سنی ہو. کوئی حاکم بھی جائز حاکم نہیں ہے, بلکہ جائز حاکم تو صرف امام معصوم ہے, وہ غائب ہے. جب حاضر ہوں گے تو اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس کی بجائے یہ در حقیقت خمینی صاحب کا اپنا فکر ہے جو انہوں نے فلوٹ کیا ہے. اس لیے میں اس انقلاب کو نہ سنی اسلامی انقلاب کہتا ہوں نہ شیعی اسلامی انقلاب کہتا ہوں, یہ انقلاب خمینی ہے. انہوں نے در حقیقت اپنا ایک تصور دے کر, اور اس کے بارے میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو نظام ہے علماء کی حکومت کا تصور, یہ در حقیقت وہ پرانی شکل ہے تھیوکریسی کی کہ جس کو انسانی ذہن آج تسلیم کرنے کو تیار نہیں, کہ علماء کا ایک طبقہ جو ہے حکومت کا اختیار اس کو حاصل ہے. یہ تھیوکریسی ہے. عام تصور کیا دنیا میں رہا ہے, یا مونارکی. مونارکی میں ایک بادشاہ ہے, اس کا بھی خاندان ہوتا ہے, بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا. ایک بادشاہ جو ہے وہ در حقیقت تمام اختیارات اس کے پاس ہے. اس کے برعکس ایک تصور ہے ڈیموکریسی کا کہ حاکمیت عوام کی ہے, وہ جو چاہے فیصلہ کر دیں. ہمارا جو تصور ہے سنی اسلام کا, اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہوگا کہ مولانا مودودی صاحب نے, میں انہیں سنی پولیٹیکل تھاٹ کے اعتبار سے اس دور کی بہت بڑی شخصیت مانتا ہوں. جس طرح تصور ریاست, اسلامی قانون اس کے بارے میں, اور اسلامی ریاست کا مختلف جو اس کے آرگنز ہوں گے ان کے بارے میں جتنا تفصیلی نقشہ انہوں نے دیا ہے, اس دور کا کوئی اور مصنف موجود نہیں ہے کہ جس نے سنی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو اس قدر واضح طور پر بیان کیا. انہوں نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں جو بڑی قیمتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پاپولر وائسریجنسی ہے اسلام کا نظام. پاپولر سوورنٹی نہیں, سوورنٹی تو صرف اللہ کی ہے. سرور زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی. البتہ پاپولر وائسریجنسی ہے, یعنی خلافت جو ہے وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے, خلافت ہے مسلمانوں کی, ایک پاپولر خلافت ہے. اب وہ اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے اپنے حصے کا اختیار جب ان کو دے دیں گے تو وہ شخص خلیفہ بن جائے گا, لیکن وہ لوگوں کے بنانے سے خلیفہ بنے گا, وہ آسمان سے اترا ہوا اور مامور من اللہ خلیفہ نہیں. اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت تھیو ڈیموکریسی ہے. تھیو ڈیموکریسی کس اعتبار سے, کہ جو کتاب و سنت کے لیے جو حدود معین کر دی ہیں ان سے باہر جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. آپ کی پارلیمنٹ کوئی ہے, 100% لوگ بھی اگر شراب کو حلال کرنا چاہے نہیں کر سکتے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اس لیے کہ حاکمیت تو ہے ہی نہیں. البتہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اب باہم مل کر یہ قانون بنا سکتے, وہ قانون کے جو ان حدود سے تجاوز نہ کرے. نتھنگ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. قرآن اور سنت نے جو دائرہ کھینچ دیا ہے, میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی عاقیتہ, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اگر فرض کیجئے کہ 50 گز کی رسی آپ نے باندھ دی, تو 50 گز کا جو یہ ریڈیس کا ایک سرکل ہے یہ اس کے پاس ہے کہ اس میں وہ گھومے پھرے چکر لگائے, کھوٹے سے لگ کر بیٹھ جائے, 50 گز پر جا کر بیٹھ جائے, 25 گز پر بیٹھ جائے, اختیار ہے. لیکن 51 گز نہیں آ سکتا, اس لیے کہ رسی بندی ہوئی ہے, 50 گز سے زیادہ رسی نہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کا سیاسی نظام سنی تھاٹ کے مطابق کیا بنے گا, کہ جو اللہ نے دائرہ کھینچ دیا, حلال اور حرام کی جو حدود قائم کر دی, اس دائرے کے اندر تمہیں آزادی ہے. امرہم شورا بینہم, آپس میں باہمی مشورے سے جو چاہو بناؤ, تفصیلی قانون بنا سکتے ہو, سڑک پہ دائیں ہاتھ چلنا ہے یا بائیں ہاتھ چلنا ہے، نہ قرآن نے بتایا نہ سنت نے بتایا، تم فیصلہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے انتظامی معاملات ہیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا انتم عالموں میں امور دنیا کو، اپنے دنیاوی انتظامی معاملات کو تم جس طرح چاہو طے کر لو، ہاں اللہ کا کوئی حکم جو ہے اس سے آگے تجاوز کیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے رسی آپ نے توڑوا لی، اس رسی کو برقرار رکھتے ہوئے اس 50 گز ریڈیس کے دائرے کے اندر اندر جو چاہیں آپ فیصلہ کرو. آپ کا بجٹ ہے، اس کی ایلوکیشن ہے، کس کام پہ کتنا لگانا ہے، کس پر کتنا لگانا ہے، یہ کوئی کتاب و سنت سے منسوخ چیزیں نہیں ہیں. آپ بیٹھیے بجٹ بنائیے، اس میں لوگوں کو کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے، کس چیز پر زیادہ صرف ہونا چاہیے، کس پر کم صرف ہونا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے یہ تمہارے باہمی مشورے سے طے ہوں گی. تو تھیو والا حصہ جو ہے مذہبی وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے حدود ہیں، باقی ود ان دوز لمٹس. اسلامی نظام جو ہے اسلامی نظام حکومت وہ ایک ڈیموکریسی ہوگا کہ باہمی مشورے سے وہ معاملہ طے کرے، صرف یہ کہ سوورنٹی عوام کی نہیں. تو یہ ہے سنی مسلم تھاٹ، اور شیعہ مسلم تھاٹ وہ میں بیان کر چکا. اب یہ جو تھیوکریسی ہے جس کا نظام اس وقت ایران میں قائم ہوا ہے، یہ ہے مذہبی طبقے کی حکومت. یہ تو در حقیقت وہی نظام ہے، پاپائیت والا نظام کہ جو یورپ میں رہا اور جس کے خلاف شدید رد عمل وہاں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں مذہبی کو خیر بات کہہ دیا تھا یورپ کے لوگوں نے کہ پاپائیت کا نظام. آخر آپ کو کیسے اختیار حاصل ہو گیا کہ جو چاہیں آپ قانون بنا دیں؟ لوگ ہیں، ان کے بھی اختیارات ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. تو یہ تھیوکریٹک سسٹم جو ہے یہ دنیا میں چلنے والا نہیں ہے. یہ ہے در حقیقت جو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ انقلاب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا نظام حکومت نہ وہ سنی مسلم تھاٹ کے مطابق ہے، اس سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کا، لیکن وہ کلاسیکل شیعی تھاٹ جو ہے اس کے بھی مطابق نہیں ہے، بلکہ ایک نیا راستہ ہے کہ جو ولایت الفقیہ کے نام سے خود خمینی صاحب نے تجویز کیا ہے، اور آج کا جو نظام حکومت ہے ایران کا وہ در حقیقت ان کے اس بیان کردہ تصور کے اوپر مبنی ہے. اب آخری بات میں عرض کر دوں، اس لیے کہ اس موضوع پر میں اب کسی اور تیسرے جمعے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے عرض کیا تھا نمبر ایک کہ یہ انقلاب نہیں کو ہے، نمبر دو یہ نہ جو سنی مسلم تھاٹ ہے اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، جو اصل شیعی مکتب فکر ہے اس سے بھی اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہ خمینی صاحب کے اپنے فلسفے کے اوپر جو ہے نظام قائم ہوا ہے. یہی وجہ ہے جان لیجئے کہ وہ انقلاب جو ہے سخت شیکی انقلاب تھا، وہ فرم نہیں تھا، اس میں وہ کانفیڈنس نہیں تھی. اگر وہ تمام انقلابی مراحل طے کر کے آئے ہوتے تو پھر وہ شکل ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر فرما دی تھی کہ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تصيب عليكم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج میں تمہیں کوئی ملامت کا لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے کہ تم آزاد ہو، لا تصيب عليكم اليوم. یہ ہوتا ہے اصل میں اگر فرم ہو انقلاب کی، جڑیں مضبوط ہو، وہ شیکی نہ ہو. یہ انقلاب چونکہ شیکی تھا لہذا اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے، جو اپنے قریب ترین ساتھی تھے انہی کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ہے اور کتنی وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ تو یہ حکومت جب ختم ہوگی تو پھر جب کوئی قرطاس ابیس شائع ہوگا، وہ شاہ کے خلاف تو قرطاس ابیس جو ہے یا جو بھی اس کے مظالم کی داستان تھی وہ انہوں نے بیان کی ہے، لیکن جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کی بھی صحیح تصویر جو ہے کبھی آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں وہ اس انقلاب، انقلاب محمدی کے لیے تو یہ بدنامی بن سکتی ہے. اسلامی انقلاب کو دنیا میں یہ بدنام کرنے کا سبب بنا ہے، اس کے لیے کوئی نیک نامی، کوئی کریڈٹ جو ہے عالمی سطح پر اس نے حاصل نہیں کیا. دوسرے یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہو سکی. ایک ٹرو ریولیوشن جو بھی ہوگا وہ پھیلے گا، اس لیے کہ اس کے اندر نظریے کی طاقت ہوتی ہے، اور نظریے کی طاقت جو ہے وہ اسے نہ کوئی پاسپورٹ چاہیے نہ کوئی ویزا چاہیے، وہ سرحدوں کو عبور کر جاتی ہے. چنانچہ فرانس کا انقلاب صرف فرانس تک محدود نہیں رہا، کتنا پھیلا. روس کا انقلاب روس تک محدود نہیں رہا، آج دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے اس انقلاب کے تحت ہے. حضور کا انقلاب صرف عرب کے لیے نہیں تھا، کل 24 برس میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی تھی، اٹلانٹک اوشن سے آکسس تک یہ 24 برس کے اندر معاملہ ہو گیا. لیکن ایرانی انقلاب کے بارے میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے. میں ایران اور عراق کی جنگ جو ہے اس کے بارے میں سب کو اپنی رائے نہیں دینا چاہتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے باوجود کہ عراق میں غالب آبادی شیعوں کی ہے اور توقع یہ تھی کہ اندر سے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر سے جو انقلابی جوش ہے وہ لے کر جائیں گے، تو یہ تو گویا کہ عراق کا تو تحس نحس کر کے رکھ دیں گے. لیکن یہ کہ بار بار کے انتہائی فیصلہ کل حملے کرنے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اب تو وہ الٹا ریورسل ہو رہا ہے کہ عراق جو ہے وہ فرد جو ہے ان کا جو آئل ٹرمینل ہے اس کو بلاک کرنے کی فکر کر رہا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اسی لیے ہے در حقیقت کہ وہاں اگر وہ اگر ہوتا وہ جو اصل کلاسیکل شیعہ مکتب فکر ہے اس کے مطابق ہوتا تو عراق کی شیعہ پاپولیشن یقیناً کھڑی ہو جاتی، لیکن حقیقت میں تو اس کے مطابق ہے نہیں. یہ تو خمینی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک فلسفہ ہے جس کے اوپر کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں. لہذا انہیں وہ سپورٹ جو ہے جو عراقی شیعہ پاپولیشن تھی اسے نہیں مل سکی، اور وہ جو ان کے خواب تھے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کریں گے تصویر الانقلاب الاسلامی، وہ جیسے بھی ہیں آج جو ہے صورتحال ایران کی وہ اس اعتبار سے بہت ہی تشویشناک ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں یہ کب تک یہ نظام وہاں قائم رہتا ہے. میں تشویشناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام اگر خدا دا خواستہ کسی ہنگامے کی نظر ہو گیا یہ، تو پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے 30 ڈویژن فوج ہے رشیا کی جو ایران کی سرحدوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، جیسے کہ گد کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہو کہ کوئی کہیں زخمی انسان ہے پڑا ہوا ہے اور کچھ دیر کا مہمان ہے اور یہ دم توڑنے والا ہے تو منتظر ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے انہیں اندازہ ہو جائے کہ اب یہ بے جان ہو چکا ہے وہ ٹوٹ پڑے. 30 ڈویژن آرمی رشیا کی ہے جو اس وقت ایران کی سرحد پر، اور وہ ایران کا جو آئل ہے، ایران اور عرب آئل، گلف کا جو آئل ہے، اس کے آس پاس کے علاقے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور امریکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک مرتبہ پہلے، ایسے مضامین وہاں چھپتے ہیں، وہاں تو چونکہ آزادی ہے، جو چاہو لکھو جو چاہو چھاپو. ان کے پرانے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں وہ مضامین لکھ رہے ہیں. ہم رشیا کا مقابلہ ایران میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے کئی گھنٹوں کی بات ہے، اور ہمارے لیے کم سے کم 3 دن لگتے ہیں اپنی فوج کو وہاں پہنچانے میں. تو کیسے ممکن ہے ہم کیسے مقابلہ کر سکیں؟ تو یہ صورتحال جو ہے بہت مقبوض کس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ توڑ پھوڑ جو ہے کسی ایک ہنگامی صورت کی شکل میں یہ اگر نظام ختم ہوا تو اس کا سارا فائدہ جو ہے روس لے گا، اور سرحدوں پر 30 ڈویژن فوج جس نے ڈالی ہوئی ہو، جتنا ایکسٹرا خرچہ اس پر پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے، وہ سارا اگر وہ برداشت کر رہا ہے تو کسی امید میں کسی توقع پر برداشت کر رہا ہے. ایک طرف وہ ہماری سرحدوں پر آیا ہوا، دوسری طرف وہ ایران کی سرحد کے اوپر 30 ڈویژن فوج ڈالے ہوئے. تو اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی حادثے کی کیفیت ہو، کوئی اگر تدریجی طور پر وہاں کا کوئی نظام جو ہے اس میں اکوموڈیشن ہو جائے مختلف نقطہ نظر کی، اور وہ کوئی اپنا ایک یعنی نیشنل گورنمنٹ قسم کی کوئی شے بنا سکے، تو وہ یقیناً بہتر ہوگی بنسبت اس کے کہ وہاں کوئی ایکسپلوژن ہو اور اس ایکسپلوژن کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روسی اٹھائے. اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.